الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے اس درس میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحات زندگی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے آگاہی حاصل کر رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جو کئی سالوں سے جاری ہے، الحمدللہ اب ہم سن 9 ہجری کے اواخر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک اور پھر آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک اور آپ کی ہجرت سے لے کر سن 9 ہجری تک کے واقعات اور اس میں موجود ہمارے لیے جو ہدایت کے نمونے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے تھے۔ دراصل سیرت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا طریقہ انسانیت کے لیے اس قدر جامع نمونہ ہے کہ پھر یہ کسی ایک شخصیت کی زندگی کی تاریخ نہیں، یہ کسی ایک فرد واحد کی لمحات زندگی کے گوشے نہیں، بلکہ حضور کی سیرت ایک پوری تہذیب، ایک پوری ملت، ایک پوری قوم اور ایک پوری انسانیت کے لیے کامل دستور ہے۔ لہذا سیرت، جہاں میں نے عرض کیا کہ سیرت کا لفظ طریقہ کار، راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور کی سیرت اپنے کمال میں اس قدر ہماگیر ہے اور اتنی وسیع ہے کہ پوری ایک تہذیب، پوری ایک ملت، پوری ایک قوم، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور طرز زندگی، جو وہ دنیاوی زندگی گزاریں گے، اس کے مکمل دستور پوری انسانیت کے آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اس حوالے سے لفظ سیرت بھی پھر حضور کے ساتھ خاص ہو گیا۔ سیرت کسی کے حالات زندگی کو کہہ سکتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر اس قدر صادق آ گیا کہ اب مطلقاً بغیر کسی تبصرے کے، بغیر کسی وضاحت کے اور بغیر کسی نسبت اور اضافت کے اگر ہم مطلقاً کہہ دیتے ہیں سیرت، تو اس سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی ہوتی۔ یعنی اب سیرت کا وہ معنی کہ کسی کا طریقہ اختیار کرنا، اب وہ سارے ختم ہو گئے۔ جب یہ لفظ حضور کی جانب منسوب ہو گیا تو یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، آپ عربی کی وہ ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیں جو پہلے زمانے کے ملحدوں نے مرتب کی ہیں، یا انگریزی کا کوئی بھی انسائیکلوپیڈیا آپ دیکھ لیجیے، اس میں اگر آپ سیرت کی طرف آئیں گے تو اس سے مراد، وہاں پر بھی یہی لکھا ہے، کسی کا طریقہ مراد نہیں لیا بلکہ وہاں یہی لکھا ہے کہ سیرت، سیرت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالانکہ یہ حضور کی سیرت کے لیے وضع نہیں ہوا تھا، اس کا معنی تو عموماً جو ہے وہ طریقہ کار کے تھا، راستے کے تھا، لیکن حضور کی سیرت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک اتنا زبردست دستور ہے جو کسی انسان کی زندگی کے اندر نہیں رہا، اس لیے یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے مختص ہو گیا۔ جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں بارہا عرض کرتا ہوں، حضور کی سیرت اس لیے ضروری ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اس لیے کہ ہماری زندگی میں کئی شعبے ہیں، ہماری زندگی کئی گوشوں پر مشتمل ہے، ہم انسان ہیں تو ہمارے ظاہر اور باطن کے بے شمار تقاضے ہیں۔ جس کو آسان انداز میں یہی عرض کر سکتا ہوں جو آپ کی خدمت میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو وہ شوہر نہیں ہو سکتا، یعنی ابھی تک نہیں ہوا، یا وہ بیٹا ہے تو باپ نہیں ہوا، بیٹا ہے تو داماد نہیں ہوا، ایک آدمی ہے تو تاجر نہیں ہوا، تاجر ہے تو کبھی اس پر مال کی وسعت میں تنگی کبھی نہیں آئی، بہت دوست ہیں تو کبھی اس کے دشمن نہیں ہوئے، کبھی بہت دشمن ہوئے تو کبھی اس کے دوست نہ ہوئے۔ تو یہ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں جس سے اس کے سارے پہلو سے ایک شخص کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جناب ایک ہی آدمی لیڈر بھی ہو، قائد بھی ہو، شوہر بھی ہو، داماد بھی ہو، تاجر بھی ہو، یتیم بھی ہو، غریب بھی رہا ہو، بادشاہ بھی رہا ہو، دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا ہو، ان کے ظلم و ستم کو برداشت بھی کیا ہو۔ ان میں سے انسانیت کی زندگی کے یہ شعبوں میں سے چند شعبے کسی کو مل جاتے ہیں، چند کسی اور کو مل جاتے ہیں، چند کسی اور کو مل جاتے ہیں، چند کسی اور کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ سارے شعبہ جات جمع ہو کر ایک انسان میں آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت پوری تہذیب، پوری ملت، پوری قوم کے لیے رہنما اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی میں اس طرز زندگی کو گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بے ڈھنگی چالوں سے بچا کر استقامت اور تدبر اور ایک سنجیدگی کے راستے میں لانے کے لیے انسانیت کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ بیک وقت ذات مصطفیٰ میں کھل چکے ہیں۔ کسی اور سیرت نے، کسی اور شخصیت نے یہ کر کے نہیں دکھایا۔ ایک بات پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت سے مراد حضور کا عمل ہے، قول نہیں، قول سیرت کا دوسرا حصہ ہے۔ حضور کی سیرت یعنی حضور کا طریقہ کار، طریقہ کار یعنی حضور کا عمل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنا عملی ثبوت مرحمت فرمایا ہے، یہاں تک کہ نماز کے مسائل آپ دیکھ لیں، ہماری نمازیں ہم بھول جاتے ہیں، یعنی کبھی تین رکعت کو چار پڑھ دی، چار کو پانچ پڑھ دی، اب کیا کریں، واجب چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو کریں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر سجدہ سہو کا طریقہ نہیں بتایا۔ حضور نے نماز میں بھولنے والی اور بھول کر پھر اس کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ نے یہ ساری کیفیت آپ کے اوپر طاری کی ہے، آپ کے اوپر طاری کی ہے تاکہ آپ کی زندگی ایک عملی نمونہ بنے۔ مثال کے طور پر جس طرح کے کئی روایات ہیں جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے انتظار میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور فجر کا وقت نکل جاتا ہے اور سورج سر پر آ جاتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور چار رکعت کی بجائے ایک رکعت زیادہ کر دی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے وقت سجدہ سہو فرما رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں اور وجہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کا وضو درست نہیں تھا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کا وضو درست نہیں تھا، اس لیے کہ جب مقتدی کا وضو درست نہ ہو تو امام کو خطا لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی تھی۔ دوسری وجہ جو قرآن نے خود ذکر کی ہے کہ ہمارا حبیب بھولتا نہیں ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود ارشاد فرمایا، جو موطأ امام مالک کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں میں اس لیے بھلایا جاتا ہوں تاکہ کوئی سنت قائم ہو جائے، تاکہ تم کوئی عمل بھول جاؤ اور بھول سے کرو تو تمہارے دلوں میں یہ محرومی نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، بلکہ نبی کی سنت تمہیں اس میں بھی نظر آئے اور تم اس پر بھی کام کر گزرو۔ تو یہ حضور کی سیرت کی جامعیت پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر پیش کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی نماز فجر کا نکل جانا یہ قابل اعتراض نہیں، حضور کی شان ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ جس کی طبیعت گندی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گندی چیزوں کو سوچتا ہے۔ ہمارے مخالفین جو بڑی بڑی پگڑیاں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی لائبریریاں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام صرف یہی ہوتا ہے کہ حضور کا نقص تلاش کرے۔ معاذ اللہ، وہ ذات جس کا نام محمد ہو اس ذات میں نقص کہاں ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو کہتے اس کو ہیں کہ جس کی حمد بار بار کی گئی ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد مبالغے کا صیغہ ہے، جس کی حمد بار بار کی گئی ہو۔ جس کی ذات میں نقص ہوتا ہے وہ محمد نہیں ہو سکتا، اور جو محمد ہوتا ہے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی معاملے کا آپ کے ذہن سے محو کرا دینا، اور کسی بات کے اندر جس طرح کہ یہ کہ فجر کی نماز کے نکل جانا، یہ حضور کی ذات کے لیے اگر عیب ہوتا تو کبھی آپ پر یہ طاری نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے مخالفین اس کو عیب سمجھتے ہیں، ہم اس کو مقام مصطفیٰ کے ایک اور درجہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اور احادیث کو دیکھیں تو مطلب بالکل واضح ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، یا عائشہ، کتاب التہجد بخاری شریف، اینا یا تنامان ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں بند رہتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں بند رہتی ہے اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے، یہ تو بات ہی بالکل درست ہے، یعنی ہماری انسانیت کے اعتبار سے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ اس لیے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہمارا دل بھی بند ہو جاتا ہے۔ دل بند ہونے سے مراد آنکھوں سے شعور ختم ہوتا ہے، تو دل سے بھی شعور کے پہرے اڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں پر سو رہے ہوں اور ہماری بستر کو اٹھا کر کوئی میدان میں رکھ دے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اینا یا تنامان ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ادھر تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، یہی حضور کی بشریت کو تمام بشریت سے جدا کرنے کا اہم پہلو ہے۔ حضور عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، حضور عام انسانوں کی طرح، اگر عام انسانوں کی طرح ہوتے جو آیت پڑھی جاتی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو حضور نظر نہیں آ رہے کہ ہماری طرح ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، تو میں نے کہا حضور ہماری طرح ہے تو پھر کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا، وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے، آپ نے بچپن یہاں گزارا، تجارت یہاں کی، شادیاں کی، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے دیکھتے سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اعضا، یعنی اس فضیلت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے نہیں عرض کر رہا، یعنی ظاہری ساخت کے اعتبار سے جسے انسان کے ہوتے ہیں ویسے ہیں، تو پوری انسانیت تو آپ کے وجود سے چھلک رہی ہے، تو پھر کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں؟ اس لیے کہ یہ فیکٹ مسئلہ تھا کہ نبی کی بشریت عام انسانوں جیسی ہوتی ہی نہیں ہے، عام انسانوں جیسی ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا تھا، حسین احمد بچاروی سے، دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولوی غلام اللہ خان، جو ان کے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، اس کا استاد تھا حسین احمد بچاروی۔ تاریخ یاد رکھا کرو، جو کہتا ہے میں سب صحیح ہے تو ذرا تاریخ یاد رکھو۔ غلام اللہ خان پنڈی کا، جس کو شیخ القرآن دیوبندی کہتے تھے، اس کا استاد ہے محمد حسین بچاروی، بچرا پنجاب کا جو علاقہ ہے، اس سے پیر مہر علی شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے۔ تو ایک طرف ہو جاؤ نا، اور وہی راستہ درست ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب والا ہے۔ اس نے اپنے علاقے کے اندر حضور کے علم غیب کے خلاف تقریر کی تھی، پیر صاحب نے صرف مرزا کی گردن نہیں پکڑی، ان بدبختوں کی بھی گردن پکڑی ہے۔ یہ پیر صاحب کی سیرت پر ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرزائیت کا تعاقب کیا ہے۔ وہ امام احمد رضا کی فکر کے وہ دائی تھے کہ انہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا جو حضور کی ناموس رسالت کے خلاف جا رہا ہو۔ اب دیکھیں غلام اللہ خان کا جو استاد ہے، اس کی کتاب ہے بلغۃ الحیران، کیا نام ہے، میرے پاس موجود ہے، یہ دیوبندیوں کے مستند مولوی ہے۔ جب اس نے قرآن کی تفسیر لکھی نا، تاریخ سننا چاہتے ہیں تاریخ، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری تقریر پوری، دیوبندی مذہب جب چلا تھا, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی, ان سے جب چلا تھا تو ان میں عقیدہ یہ مسلم تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں, اور انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھا بھی ہے کہ نبی اپنی قبر سے تشریف لا سکتے ہیں, لیکن آخری عمر میں انہوں نے جھٹکا کھایا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آخر میں چلتے ہوئے دیوبند کے ایک فاضل غلام اللہ خان نے دیوبندیت کو دو شاخ میں بانٹ دیا. اس نے ایک عقیدہ نکالا جس کو ہمارے صوبہ سرحد میں کہا جاتا ہے پنچ پیر. پنچ پیر سوابی کے قریب ایک علاقہ ہے, پشاور کے سوابی میں, سوابی کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پر ملا طاہر تھا جو غلام اللہ خان کا شاگرد تھا. تو اس علاقے کی وجہ سے وہ پنچ پیر کا رہنے والا تھا, اس لیے پنچ پیر ہی مشہور ہو گئے. اب دیوبندیوں میں دو گروہ بن گئے ہیں, ایک حیاتی کہلاتا ہے, ایک مماتی کہلاتا ہے. ایک حیاتی کہلاتا ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں, بالکل واضح ہے, ایک حیاتی کہلاتا ہے, ایک, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں. سرفراز گکھڑوی کی کتاب ہے سیمائے موتا, جو اس نے غلام اللہ خان کے ماننے والوں پر لکھی ہے, ہاں. اور اس میں ایک لطیفہ میں آپ کو بتاؤں, جو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہا جاتا ہے نا عربی کے اندر, الحق کو ماں شہیدت بہلا ادا, حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے. ہم یہی کہتے تھے کہ یہ جو آیات تم پڑھ پڑھ کر غوث اعظم پر فٹ کرتے ہو, یہ آیات جو پڑھ پڑھ کر تم داتا صاحب پر فٹ کرتے ہو کہ والذین یدعون من دون اللہ, اے سنیوں, اے یا رسول اللہ کہنے والو, اے یا غوث کہنے والو, تم خدا کو چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو ہم نے کہا یہاں سے غوث اعظم مراد یا رسول اللہ مراد نہیں معاذ اللہ, اس آیت سے بت مراد ہیں, کافر پکارتے. بولے نہیں 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 نہیں, یہاں یدعون کا معنی پکارنے کے ہیں, عبادت کے نہیں ہے, اور من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے, یہی اولیاء ہے. یہی بات ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں جگہ جگہ پر کی ہے. ایک جگہ پر تو مودودی نے صاف طور پر لکھا, جو لوگ یہ لفظ اس کے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں اس سے بت مراد ہیں وہ غلط کہتے ہیں, اس سے خواجہ, داتا, غوث سب مراد ہیں. یہ لفظ مودودی نے لکھے ہیں. اب دیجئے جماعت اسلامی کو ووٹ اور قیامت میں غوث اعظم کو جواب دیجئے گا. یہ اس نے لفظ لکھے ہیں کہ داتا, خواجہ اور فرید مراد ہیں, اس سے بت مت کوئی نہیں مراد. یہ لفظ آج بھی تفہیم القرآن کے اندر لکھے گئے ہیں. میرا قصور اگر اس کو پڑھ کر سنانا ہے تو یہ قصور میں بار بار کروں گا. آپ اگر ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں, قرآن کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, تو خدا کے واسطے اپنے شعور کو مضبوط کریں, اپنے علم کو مضبوط کریں. ذرا سی ایسی بات کی جاتی ہے تو ہمارے لوگ محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یاریاں ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا پھر ان کے ہی ہو جاؤ نا, تو غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہو پھر؟ ختم قادریاں کیوں پڑھتے ہو پھر؟ ختم خواجگان کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم غوث پاک ولیوں کے ماننے والے؟ جھوٹ بولتے ہو. ایک طرف آ جاؤ تاکہ تمہیں دنیا میں بھی لعنت ملے اور آخرت میں بھی لعنت ملے, یا اس طرف آ جاؤ تو دنیا میں بھی سعادت ملے اور آخرت میں بھی سعادت ملے. تو یہ قرآن پر کتنا بڑا ظلم ہے یار. آپ پڑھے لکھے آدمی, منصف مزاج آدمی ہے, سچ ہضم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ایمان لانے کا طریقہ تم نے درست اختیار نہیں کیا ہے, ایمان کا تقاضی. ورنہ مومن وہ ہے جو سچ کو قبول کرتا ہے. اس طرح حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ حکمت اس کی کھوئی ہوئی کنجی ہے, وہ جہاں سے بھی ملتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. یہ مومن کا شعار, یہ مومن کا. اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں, انکشاف کر رہا ہوں, کاش آپ اس کو لے لیں تو آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. یعنی آج تک حضور سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت, حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت, حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اور دیگر بزرگوں کے بارے میں جب کہا جاتا تھا اور ان سے مدد اور یہ ساری چیزیں ہوتے تھے, تو یہ ہم سے کہتے تھے کہ جناب یہ تم شرک کرتے ہو, یہ تم غیر اللہ کو یا کہہ کر پکارتے ہو, یہ یا کہنا حرام ہے, یہ یا کہنا شرک ہے. ہم نے کہا اتنا گرم نہ ہو, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ یا کہنا شرک ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو فوراً جھٹ یہ آیت پڑھتے تھے, ومن اضل ممن يدعو من دون الله, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے. والذین يدعون من دون الله, اس سے بڑا کافر کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے. تو دیکھو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گمراہ ہوا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ندا کرتا ہے, دوسروں کو پکارتا ہے مدد کے لیے. تو تم پکار رہے ہو یا غوث کہہ رہے ہو, یا خواجہ کہہ رہے ہو, یا رسول اللہ کہہ رہے ہو. ہم نے کہا ظالموں, قرآن کا رخ مت بدلو, قرآن میں تحریف مت کرو. کیا یہ آیت جب اتری تو غوث اعظم تھے؟ یہ آیت جب اتری تو داتا صاحب تھے؟ جب داتا صاحب نہیں تھے تو مزداق کیسے ہو گئے؟ ہاں رسول تو تھے, اور رسول کو کافروں نے نہیں پکارا, صحابہ نے پکارا تھا, اور صحابہ اگر پکارنے سے مسلمان نہ رہے تو پھر وہ صحابی کیسے رہے؟ تو یہ تو ساری یعنی عام سی لاجیکل باتیں ہیں جو اس چیز کو رد کر دیتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے بت مراد ہے. لیکن میرے دوستو, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور حق کا چراغ, بس صبر کرو, حق کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے. میں مارکیٹ میں گیا, میں مارکیٹ میں کتابیں دیکھ رہا تھا, یہ بنوری ڈاؤن کے پیچھے کتابیں دیکھ رہا تھا, تو مجھے سرفراز گکھڑوی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی, ان کی کتاب سماع موتا, مردے سنتے ہیں, سماع سنانا, موتا, مردوں کو سنایا جا سکتا ہے, اس موضوع پر وہ کتاب لے کر آئے, کتاب لکھی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا جو آج تک یہ کہتے تھے کہ قبر کے اندر ولی بالکل پتھر کی طرح ہے, وہ نہیں سنتا, انہوں نے آخر یہ کتاب لکھ کیوں دی؟ میں نے فوراً اس کتاب کو خریدا, لا کر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ہم علم دوست ہیں, ہم گپیاں نہیں مارتے, ہم کتابوں سے بات کرتے. اور میں جاہلوں سے خطاب نہیں کر رہا, کتاب دوست اور علم دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ذرا غور سے سنیے. اس میں کیا تھا کہ سرفراز صاحب تھے حیاتی گروپ کے اندر, کہ جو نبیوں کو قبر میں زندہ مانتے تھے, اور سامنے والا جو گروپ تھا وہ مماتی تھا, جو قبر میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حیات کا قائل نہیں تھا. تو انہوں نے دو کتابیں ان کے خلاف لکھی ہیں, تسکین الصدور اور سماع موتا. سماع موتا میں اب جب انہوں نے چڑھائی شروع کی غلام اللہ کی پارٹی پر, حالانکہ دونوں دیوبندی ہیں, دونوں دیوبند سے فارغ ہیں. الحمدللہ اہل سنت کی حقانیت یہ کہ ہمارے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. یہ فروع کا اختلاف رحمت ہوتی ہے خدا کی, جس سے تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں, تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں. اب دیکھیے حضرت, یہ تاریخ یاد رکھیے کیونکہ آپ اہل علم ہیں. اس وقت جب انہوں نے اس کو جواب دیا, تو جواب دینے کے ساتھ سامنے والے نے یہ آیت پڑھی کہ تم نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا بھی تم سے بڑا کون گمراہ ہوگا؟ والذین یدعون من دون اللہ, انہی کی پارٹی کی دوسری جماعت نے جو حیات کے قائل نہیں تھے, انہوں نے یہی آیت پڑھی جو آج تک یہ آیت ہمارے لیے پڑھتے تھے, اولیاء کے لیے پڑھتے تھے. اس نے آیت پڑھ کر ان کو کہا کہ تم کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے, معاذ اللہ ولی زندہ ہے, والذین یدعون من دون اللہ, تم تو بہت بڑے بدبخت اور کافر ہو, تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو؟ اب جب یہ آیت انہوں نے پڑھ دی تو سرفراز صاحب ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے, فرمایا اس آیت سے بت مراد ہے, خدا کی قسم یہ حدیث رسول میرے سامنے. کتنا بڑا ظلم ہے اس امت کے اوپر, کتنا بڑا فراڈ یہ پیش کرتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے. حضرات گرامی, کیوں آپ یقین نہیں کرتے؟ کیوں اپنے صفوں سے ان کو باہر نہیں کرتے؟ کیوں شعور نہیں رکھتے اس بات کا؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم خدا کو؟ ہمیں تو خدا نے کہا تھا کونوا مع الصادقین, سچوں کے پیچھے چلو. ہمیں تو خدا نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم, چلو ان کے پیچھے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کہاں تم جا رہے ہو؟ جھٹ ڈنڈا اٹھا کر کہنے لگے یہ من دون اللہ سے مراد بت ہے, یدونا سے مانا پکار و ندا نہیں, عبادت ہے. میرے پاس کئی دیوبندی علماء آتے ہیں, میں جب وہ مجھ پر اعتراض جھڑتے ہیں نا, ایک ہمارے علاقے میں آج کل تو نہیں آتا, پہلے آتا تھا, اپنے آپ کو جیش محمد کا کہتا تھا, اور ہمارے یہاں پر میمن سیٹوں کو گمراہ کرتا تھا, بڑی پجارو لے کر آتا تھا. ایک دن وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا شاہ جی آپ سے بات کرنا ہے. میں نے کہا تم سے بات کرنا میرے علم کی توہین ہے, تم کسی مولوی کو لاؤ. تم نے اگر داڑھی سینے سے نیچے, ناف سے نیچے اتار دیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری بھاؤ گئے؟ میں نے کہا چلو پھر بھی بیٹھ جا, تم بعد جا کے شور مچاؤ گے کہ جناب بولا نہیں ہے. میں نے کہا بیٹھو, کس موضوع پہ بات کرو گے؟ تو کہا جی پانچ مسئلے پر بات کروں گا. کیا کہنے لگا؟ پانچ مسئلے پر. میں نے کہا کس مسئلے پر؟ میں نے کہا علم غیب پر بات کرو گے؟ کہاں. میں نے کہا پانچ تو نے کہا گنوا میں دیتا ہوں, پانچ مسئلے پہ بات کرے گا, میں بات جانتا ہوں تو کس موضوع پہ بات کرے گا. میں نے کہا علم غیب پر, کہنے گا ہاں. میں نے کہا مختار کل پر, کہنے گا ہاں. میں نے کہا نور بشر پر, کہنے گا ہاں. میں نے کہا مختار مطلق پر, کہنے گے جی ہاں اسی پر میں بات کروں گا. میں نے کہا سرفراز گکھڑوی کی کتابیں پڑھ کر آئے ہو؟ تو چپ ہو گیا. میں نے کہا قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ مسئلہ تمہیں ہمارے سے بحث کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ سرفراز نے سکھایا نا گکھڑ کا. تو کہنے گا ہاں ان سے میں نے استفادہ کیا ہے. میں نے کہا اب ذرا ادھر بیٹھ گیا. پھر میں نے یہ دونوں گروپ کی کتابیں نکالی. میں نے کہا دیکھو آج تک تم یہ آیت ہم پر پڑھتے تھے, اور ہم تمہیں کہتے تھے کہ یہ آیت کا ترجمہ تم غلط کر رہے ہو, تو تم کہتے تھے کہ جناب نہیں 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 ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اب جب دوسری پارٹی نے وہی ترجمہ کیا تو تم نے کہا نہیں اس سے بت مراد ہے اور اس سے فلاں مراد ہے. تو دیکھو جب اپنے گھر کی بات چلتی ہے تو تم اس پر ہمارے موقف کو اختیار کرتے ہو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, پھر وہ لوٹ کر نہیں آیا. میں نے کہا پھر حضور کے اختیار پر بعد میں بات ہوگی, پہلے اختیار پر بات ہوگی دیوبندی بزرگوں کے, کہ تم نے اپنے بزرگوں کے لیے کیسا اختیار مانا. تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوئی کے بارے میں صاف لکھا ہے 22 علماء دیوبند کے اس پر دستخط ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی ہر دفعہ یہ کہتے تھے لوگو میری اتباع کرو، معاذ اللہ یہ کتاب میں لفظ موجود ہے، میری اتباع کرو، اس لیے کہ اس دور میں ہدایت رشید احمد گنگوئی کے قول پر موقوف ہے. میں نے کہا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ نبوت کا دعویٰ نہیں. ہم اگر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہیں تو تم چڑ جاتے ہو. اعلیٰ حضرت کیسے کہہ دیا؟ کہتے ہیں حضرت آدم کو حضرت کہتے ہو، حضرت نوح کو حضرت کہتے ہو، حضرت ابراہیم کو حضرت کہتے ہو، نبی پاک کو حضرت کہتے ہو، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. تو میں نے کہا یہ تو تمہارا مبلغ علم ہے میرے بھائی، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تمہارا دماغ ہے کہ تم اعلیٰ لفظ اعلیٰ حضرت کو بھی شرک سمجھتے ہو. لفظ اعلیٰ جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا بڑے بزرگ، بزرگ سمجھ بڑے بزرگ، تو بس اسی بڑے بزرگ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. کہا نہیں، اب ملا کر کہاں جوڑتے؟ کہتے ہیں حضرت آدم کو تم نے حضرت کہا، حضرت نوح کو تم نے حضرت کہا، اور امام محمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا، تو اتنا بڑا دیا تم نے. میں نے کہا چلو تم حضرت کہہ دو، ہم اعلیٰ ہٹا دیتے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ ہٹا دیتے ہیں تو حضرت تو پھر بھی لے جاتا ہے، پھر بھی تم نے اپنے مولویوں کے آگے حضرت لکھ کر حضرت آدم سے ملا تو دیا، حضرت نوح سے ملا تو لیا. او کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو یار، یہاں سے کوئی نبیوں سے مماثلت تھوڑی ہے معاذ اللہ. مراد یہ ہے کہ جس وقت امام احمد رضا تھے تو اس دور میں کئی حضرت تھے اور یہ سب کے اعلیٰ حضرت تھے، یہ اس کی مراد ہے. جہاں پر خود یہ جگہ جگہ پر اپنی کتابوں میں حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت سے مراد. میں نے کہا کہ اگر حضرت اعلیٰ حضرت کہنا اتنا تمہیں برا لگتا ہے تو اعلیٰ تو یہ اللہ کی ذات ہے. اعلیٰ، اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا نام ہے اعلیٰ، سب سے بلند، اور علی بھی اللہ کا نام ہے، وہ العلی العظیم، وہ سب سے بلند اور عظمت والا ہے. تو اعلیٰ، یہ اعلیٰ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفاتی نام ہے. اعلیٰ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. اس کو سب سے پہلے چرایا کس نے؟ فرعون نے. کس نے چرایا؟ فرعون نے. قرآن یہ کہتا ہے فرعون نے جب آیا تو فرعون سب کے سامنے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، قرآن موجود ہے، وہ کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے بعد اگر کسی نے چرایا تو قاضی صاحب کے گرو مودودی نے چرایا، انہوں نے اعلیٰ نہیں کہا، انہوں نے کہا ابو الاعلی، کہا فرعون تو اعلیٰ تھا میں ابو الاعلی ہوں. تو میں نے کہا یہ شرک نہیں ہوتا. حضرت سے تو چلو حضرت آدم کا شبہ لازم آتا ہے، یہ جو اعلیٰ خدا کی صفت ہے اس پر تم نے اب کا لکھا اعلیٰ، یعنی اعلیٰ کا بھی باپ. ابو کہتے باپ کو نا، ابو باپ کو کہتے ہیں نا، تو ابو الاعلیٰ تو ابو الاعلیٰ کہہ دو. تو یہ کس کھنڈرات اور کس پھٹکار اور کس دقیانوسی تعلیم کی طرف تم جاتے ہو؟ تمہارا پڑھنا پڑھانا اگر مدرسوں سے ہے تو یہ سادی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. خیر آگے چلتے، یہ تاریخ یاد رکھیے گا. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت آپ کا اس مسئلے پر مباحثہ ہوا ہے، یہ آپ کی کتاب، پیر صاحب کی کتابیں مارکیٹ میں ساری ملتی ہیں، اعلی کلمۃ الحق آپ کی مسئلہ گیارہویں شریف پر کتاب ہے، تصفیہ بین السنی والشیعہ یہ آپ کی بڑی مستند کتاب ہے پیر مہری شاہ صاحب کے. سنیوں کے پیروں کو دیکھنا تو کرو پڑھو پھر پیر صاحب کو، تو آپ کو پتہ چلے کہ سنیوں کا پیر جیسا روحانیت میں بہت بھاری ہوتا ہے اس طرح علم میں بھی بڑا بھاری ہوتا ہے. پڑھو اعلیٰ حضرت کو، پڑھو مجدد صاحب کو، آپ کو پتہ چلے مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان پر علم کی کیسی بارشیں ہوئی ہیں، ان کے مکتوبات شریف جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں. تو حضور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں عرض کر رہا تھا، یہ بزرگوں کے اندر جو رائج رہی ہے، اس کے آخری پہلو کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حسین احمد بچاروی کے ساتھ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا پنجاب کے اندر، جہاں آپ نے مرزائی کو دوڑایا ہے وہیں پر حضور کے علم کے خلاف بولنے والوں کو بھی دوڑایا ہے حضور قبلہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس بلغۃ الحیران جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ میری لائبریری میں آ کر دیکھ سکتے ہیں. میری بات تو یقین نہ ہو، آج بھی آپ جائیں اردو بازار میں کتاب کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی بلغۃ الحیران. اس کے مقدمے میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی جب آپ کے بڑے بڑے مولویوں نے تفسیر لکھ دی تھی تو آپ نے قرآن کی تفسیر کیوں لکھی؟ تو کہنے لگے دراصل میں نے خواب دیکھا تھا اس لیے میں نے لکھی ہے. معاذ اللہ، کیا خواب دیکھا تھا؟ توبہ توبہ توبہ، یہ میلاد شریف آ رہا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بندہ میلاد کے ایسے خلاف نہیں ہوتا ہے، پہلے اس میں کئی خرابیاں جمع ہوتی جب جا کے میلاد کی مخالفت کرتا ہے. سادہ آدمی کبھی نہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں، لیکن میلاد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا نہیں، تو کسی کے ساتھ نہ ہوتا تو میلاد تجھے ضرور سمجھ میں آتا. یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، جو ہم تو نیوٹرل ہیں، نیوٹرل لوگوں کو ہمیں یہ میلاد ناتے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا نہیں، جو نیوٹرل ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک فطرتی مذہب ہے. اور حضور کی محبت ایک فطرت کا حصہ ہے، تجھے پہلے سے کئی سسٹم میں تیری گڑبڑ چل رہی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا، اس لیے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تو حضور کے میلاد پر حملہ کر رہا ہے، حضور کے سلام پر تو حملہ کر رہا ہے، اور وہ دیکھیے وہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی آپ کے مدرسے میں تو پہلے بھی کئی لوگوں نے تفسیریں لکھی، تو آپ نے اس کا انکار تفسیر نہیں کیوں لکھی؟ تو کہنے لگے جی میں نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا۔ کہا کیا خواب دیکھا تھا؟ معاذ اللہ صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ جانو، زندگی کا کچھ نہیں پتا۔ یہ آج جو علم رہ گیا نا، تو جنہوں نے چاہنے والے تھے انہوں نے سینوں میں رکھ کر کتابوں میں ڈال دیا، جو آج ہم کو حق پتا چل رہا ہے۔ اگر ہمارے جیسے لوگ اس دور میں ہوتے تو علم اسی دور میں ختم ہو جاتا، کہ جو مسجد تک سنتے تو باہر نکل کے کان سے نکال دیتے اور پھر مارکیٹ کی طرف چلے جاتے، کہ دوستوں کی طرف چلے جاتے، چلو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس دور میں ایسے لوگ ہیں تھے جس کی وجہ سے علم ہمارے پاس آیا، تو ہم ان کے نام لینے والے، ان کا فاتحہ پڑھنے والے، ان کا عرس کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہم خدا سے کرتے ہیں، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا کے واسطے یہ حق یاد رکھو، یہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑا وظیفہ ہے جو تمہاری نجات دلائے گا۔ ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب جب نماز کے بعد تم تسبیح پڑھتے تو یہ بھی پڑھ لیا کرو کہ حضور کے علم غیب پر یہ آیت ہے، 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 حضور کی نورانیت پر یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، حضور کے اختیار پر یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اس لیے کہ تیرا وظیفہ تیری ذات کے لیے ہے، اور یہ تو حضور کے ذکر کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں تیرا بھی فائدہ ہے، پوری امت کا فائدہ ہے، تیرا بھی فائدہ ہے اور پوری امت کا بھی فائدہ ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی۔ ہمارے بزرگ جب خواب دیکھتے ہیں نا، ہمارے بزرگ جب خواب دیکھتے ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب کے دادا کہتے ہیں، والد کہتے ہیں کہ میں تو حضور کے لیے میلاد چنوں پر میں نے پڑھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف فرما اور چنے حضور کے سامنے، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جب بھی خواب، داتا صاحب نے خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں حرم خدا کے اندر موجود ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، جو بچے کی طرح حضور کے ہاتھ میں ہے، اور حضور کبھی اس کی داڑھی کو چومتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ تو داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ میں نے آقا سے پوچھا کہ آقا یہ آپ کی گود میں کون ہے جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو آقا نے شاہ فرمایا، اے علی حجویری، یہ تیرے مسلک کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جب خواب دیکھا ہے تو پھر ایسی عظمت والے خواب ہیں، ایسی شان والے خواب ہیں۔ قاضی یاس کے بھانجے جو صاحب شفا ہیں، انہوں نے شفا شریف لکھی ہے، کیونکہ سیرت ایک سمندر ہے، کیونکہ حضور کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی جس سے قرآن کی تفسیر لکھی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کے اندر اتنے عجائبات ہیں کہ قیامت تک اس کی تفسیر لکھی جائے گی اور اس میں نئے نقطے نکلیں گے۔ یہی حال حضور کی سیرت کا ہے، قیامت تک حضور پر کتابیں لکھی جائیں گی، لیکن حضور پر ایک نہیں، کروڑ ہا اربوں کتابیں سیرت میں لکھی گئی ہے، اور اس میں اگر کسی کی کتاب کھل گئی اور نکھر گئی اور کسی کا نام آ گیا تو اس پر حضور کا خاص کرم تھا، کیونکہ ایک ہی کام لاکھ آدمی کر رہے ہو اور چند لوگوں کا کام مقبول ہو جائے تو یہ بارگاہ رسالت مقبولیت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں پانچویں صدی ہجری میں، یہ 1400 درمیان میں پہنچ چکا ہے، 1450 ہو چکا ہے، اور وہ 500 صدی ہجری میں قاضی اعظم نے لکھا ہے، تو آپ دیکھیں تقریباً 1000 سال کا قریب کا یہ وقت آ جاتا ہے۔ آج بھی قاضی یاس کی سیرت کی کتاب شفا لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ تو آپ کے بھانجے جو ہیں، قاضی یاس کے بھانجے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بہت بنیادی کتاب ہے، اور یہ کتاب بڑی مختصر لکھی ہے آپ نے، قاضی یاس نے، لیکن اتنی جامع لکھی اور بارگاہ رسالت میں اتنی مقبول ہوئی کہ آنے والے جتنے بھی امام تھے، تو جس نے سیرت کے لیے قلم اٹھایا تو ڈر گیا، تو کچھ لکھ گئے سیرت، کچھ نے قاضی یاس ہی کی کتاب کی شرح کرنا شروع کر دی۔ ملا علی قاری نے قاضی یاس کی کتاب کی شرح کی، علامہ خفاجی نے شرح کی، امام سیوطی جیسا محدث جو تاتا چاہتا تو تاریخ کی کئی کتابیں سیرت کی لکھ دیتا، لیکن آپ نے سیرت کی کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ قاضی یاس کی کتاب کی تخریج کر دی کہ آپ نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ کہاں کہاں سے لائے ہیں، حوالے کہاں کہاں سے لائے ہیں، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا۔ صفا پہاڑی کے ٹیلے کو کہتے ہیں، مناہل میٹھے چشمے کو کہتے ہیں، میٹھے چشمے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک میٹھا چشمہ ہے جس سے کشید کر میں امت کو دے رہا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو شعور دینا چاہ رہا ہوں کہ بارگاہ رسالت سے جس کی کتاب کو مقبولیت ملتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا خواب کیسا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قاضی یاس کے بھانجے نے خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں سید عالم کی زیارت کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سید عالم کے سامنے بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، جس نے حضور کی خدمت کی سنت، آپ کی سنت کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے گزار دی۔ حضور کی حدیث کے لیے، حضور کے قرآن کے لیے، حضور کے دین کے لیے جانے دے دی، اور اپنے فکر کا اور اپنی سکت کا اور اپنے سکون کا آخری حصہ تک حضور کے نام پر قربان کیا، تو سرکار سب سے مسکرا کر مل رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں خواب ہی میں میرے دل میں غم آیا کہ میرے ماموں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ امت ان کی واہ واہ کر رہی ہے، میرے ماموں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ خواب ہی میں اپنے آقا کو دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھ رکھی ہے، کالی چادر سرکار نے اوڑھ رکھی ہے، اور سرکار نے جب اپنی کالی چادر کو اٹھایا تو بغل کے اندر حضرت قاضی آز بیٹھے ہوئے، جن کو حضور اپنے سینے کے ساتھ سبحان اللہ لگا کر اپنے سینے کے ساتھ چھپایا ہوا ہے. اور جب ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ میرے ماموں کہاں ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹا کر ان کو زیارت سے نواز دیا. تو یہ ہمارے بزرگوں کے خواب ہے، انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ معاذ اللہ. پوچھا گیا کہ جناب آپ نے تفسیر کیوں لکھی جب اتنی ساری تفسیریں لکھی گئی تھی؟ تو کہنے لگے جی میں نے اس لیے تفسیر دیکھی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور پل صراط سے جا رہے ہیں. حضور پل صراط، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسوں کے لیے نرم گوشہ رکھو گے تو گنبد خضرا کا مکی تم پر کبھی کرم نہیں کرے گا. ہاں، صدیق عمر و فاروق و علی، عثمان و علی کبھی تم پر کرم نہیں کریں گے، اس لیے کہ کرم ان پر کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جاتا ہے. حسین احمد بچاروی لکھتا ہے، غلام اللہ کا استاد، بہت مشہور دیوبندی مولوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ جناب میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ حضور پل صراط سے گزر رہے ہیں اور سرکار کا پاؤں پسل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے میری ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ میرے پاس لائبریری میں آ کر دیکھ سکتے ہیں. کہا پاؤں پسل گیا تو میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر پھر سیدھا کر دیا. تو کہا اس سے اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ حضور کا دین بگڑ رہا ہے، تو لہٰذا میں کوئی تفسیر لکھ دوں، میں کوئی تفسیر لکھ دوں، معاذ اللہ. تو یہ خواب ہے. ایسے یہ خواب مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے، جو سوان قاسمی، اس میں لکھتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. میلاد پر بات کرنے سے پہلے پھر ہمیں چھیڑنا نہیں، ورنہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں. ان چراغوں کی بے حرمتی کرو گے تو تمہاری عزتوں کو بھی ہم نیلام کریں گے، اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں. یہ تمہارا کون سا خدا ہے جس کے لیے تم کس بھی مانتے ہو، تم اس کے لیے گود بھی مانتے ہو، تم جسم کی بھی قائل ہو گئے، قباحت کی بھی قائل ہو گئے. اس میں خواب ایک اور بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں، میری ایک ٹانگ کعبے کے اوپر ہے اور کوفے سے نہر آ رہی ہے اور میرے ٹانگ کو ٹکرا کر جا رہی ہے. ان کے دادا بھی بڑے گرو تھے. یہ دونوں خواب انہوں نے اپنے دادا سے پوچھے. تو دادا سے پہلا خواب جب پوچھا کہ میں خدا کی گود میں بیٹھا ہوں، معاذ اللہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ تیرے کو بہت بڑی عظمت دے گا. یہ اس کی تعبیر، یہ نہیں کہ دو تھپڑ لگائے کمبخت، یہ کیا دیکھا تو نے، توبہ کر، لاہور پڑا اور بائیں کندھے کی جانب تھتکار، اس لیے کہ شیطانی بات ہے، خدا کا کہاں جسم ہے اور گود ہے تو یہ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو کہا جی کوفے سے نہر آئی، تو کہا کوفے میں کون رہتے ہیں؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ. تو کہا بس ان کا فقہ تجھ سے جاری ہوگا. تو یہ اگر خواب دیکھ بھی لیا تھا، خواب تو بندہ کئی قسم کا دیکھتا ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ شرف رہا ہے کہ جو دیکھتے تھے وہی لکھ دیتے تھے. ان کے ایسے ایسے خواب ہیں جو دو آدمی شریف بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں اور مستند کتابوں میں شائع ہوا ہے، اور لکھنے والے بھی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جیسے ہیں جو اپنے بزرگوں کے خواب جمع کرتے ہیں. تو یہ ساری نحوست اور لعنت کب اترتی ہے؟ جب بندہ حضور کے ذکر کا گستاخ ہوتا ہے، جب بندہ حضور کا عاشق رہتا ہے، حضور کا چاہنے والا رہتا ہے، تو خدا اس کے عیب اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے کہ یہ ہمارے محبوبوں کا ماننے والا، پردہ ڈالتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو رسوا. جو مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا نا کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تو جو سید عالم سے اس قسم کا تعلق رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے لیے ہدایت کے راستے، اس کے لیے شرم کے راستے گویا کہ مہیا فرما دیتے ہیں. آخری بات یہاں پر میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں، گزشتہ درس میں ہم نے جو عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا، عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا. اس پر بات کرنے سے پہلے میں آج کے درس کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں، ورنہ سلسلہ طویل ہو جائے گا. بات ہماری چلی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ حضور سو گئے اور آپ کی نماز چلی گئی. تو یہ نقص نہیں تھا، یہ کمال تھا. ہماری نمازیں چھوٹ جانا یہ نقص ہے، غور سنیں، ہماری نمازیں چھوٹ جانا یہ نقص ہے، عیب ہے. حضور کی نماز اگر چھوٹ گئی تو یہ نقص اور عیب نہیں ہے، حضور کے مقام کی اور بلندی ہے، حضور کے مقام کی اور بلندی ہے. ہمارے مخالفین اس کو حضور کی شان کے خلاف لے کر ہم سے مناظرہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو یہ وراثت حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق سے ملی ہے کہ ان کے جانشین ہونے کا حق ادا کر کے اپنی ساری طاقت حضور کی شان کو بلند کرنے میں لگا دیتے ہیں. جتنے بھی مناظرے آپ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں، وہ کہتا نبی یہ نہیں کر سکتا، ہم کہتے کر سکتا ہے. وہ کہتا نبی کو یہ نہیں دیا گیا، ہم کہتے دیا گیا ہے. کبھی آپ دیکھو، کیونکہ نبی کی ذات، میں اکثر کہتا ہوں نبی کی ذات کوئی متنازع ذات تو نہیں ہے کہ جس کو 50% مانے 50% نہیں مانے. نبی کو تو سب مانتے ہیں، جب سب مانتے ہیں تو ان کے کمال کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کے کمال کو الحمدللہ اہل سنت تسلیم کرتے ہیں. ہمارے مباحثے، ہمارے مناظرے، اور آج تاریخی جملہ کہتا ہوں، ہمارے علماء کی شہادتیں بھی اگر ہوتی ہیں تو صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ حضور کی عظمتوں کو اجاگر کر رہے ہیں، حضور کی عظمتوں کو اجاگر کرتے ہیں. اور یہ جو کتے کی موت مرتے ہیں تو صرف اس لیے مارے جاتے ہیں کہ گستاخ کی موت مرتے ہیں. غلام اللہ مر گیا تو سینے تک اس کی زبان پڑی ہوئی تھی، سینے تک اس کی زبان پڑی ہوئی تھی، پیٹی بند کر دی گئی، دوائیاں لگا دی گئی. اور جب دبئی سے اس کو لایا گیا، کیونکہ جاتے وقت اس نے حضور غوث اعظم کی گستاخی کی تھی، اور جب اس نے بیان دیا کہ میں دبئی جا رہا ہوں توحید کانفرنس میں، تمہارے غوث اعظم کا پوسٹ مارٹم کروں گا، معاذ اللہ. وہاں پہنچنا تھا کہ اس کو دل کا جھٹکا لگا. پوسٹ مارٹم کیا کرتا، غوث اعظم نے ایک اشارہ کیا تو دل ہی پھٹ گیا اس کا، دل پھٹ گیا، زبان کتے کی طرح منہ پر آئی اس کی. اس کا خاص شاگرد مولانا اورنگزیب آج بھی فیصل آباد میں زندہ ہے، اس نے خود دیکھا. وہ کہتے ہیں جب اس کو بیڈ پر لٹایا گیا تو ڈاکٹر بھاگ گئے، کیونکہ چہرہ بالکل بگڑ گیا تھا اس کا، معاذ اللہ. دروازے جب بند کر دیے گئے تو کہتے ہیں میں نے خود دروازوں کی جھیریوں سے دیکھا کہ کوئی چیز اس کو بستر سے اٹھا کر زمین پر مارتی تھی. اور جب ٹھنڈا ہو گیا وہ، تو کہتے ہیں جب ہم پہنچے اندر تو کتے کی طرح زبان اس کے سینے پر پڑی تھی. اب شیخ القرآن کا کیا تعارف کرائیں، فوراً پیٹی شیٹی سب انہوں نے کی. ان سے پوچھئے نا، آپ کا بہت بڑا شیخ القرآن تھا، اس کے موت کا ذکر کیوں نہیں کرتے تم؟ ہم تو اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. یہ تو سنیوں کی اقلیت ہے، جب پیدا ہو تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، قبر میں جائے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ سنیوں کے بزرگوں کی حقانیت ہے میرے دوستو. اس کو جب پنڈی لایا گیا تو ہمارے کئی علماء سنی پہنچے اور کہا جی شیخ القرآن کا چہرہ تو دکھائیں. کہا نہیں نہیں منع ہے، ان کے اپنے لوگوں کو نہیں دکھایا، ان کے اپنے لوگوں کو نہیں دکھایا. اور اس کو اندر قبر میں ڈال دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ سنی جو ناموس رسالت کو بلند کرنے کے لیے دنیا سے جاتا ہے، اس کے چہرے آپ دیکھیں، اس کا لاشا پڑا کے پڑا رہتا ہے، پڑا کے پڑا رہتا ہے، لیکن حضرات گرامی اس کے چہرے کے رنگت اور شگفتگی میں نہ کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے کمال میں کوئی فرق آتا ہے. یہ سب نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس رسالت کی برکت ہے، اور یہ حضور کی شان ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے نشتر پارک کے شہداء کے چہرے دیکھے ہیں. کون کہتا ہے کہ ان کو بم دھماکے سے شہید کیا گیا ہے؟ سلیم قادری شہید کی آپ تصویر دیکھیے، جس کے جسم پر 100 سے زیادہ گولیاں چلائی گئی ہوں، جس کے چہرے پر گولیاں لگی ہو، لیکن چہرہ ایسا ہے جیسا وہ سو رہا ہے. میرے استاد محترم حضور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں. نشت پارک میں جب وہ شہید ہوئے تو ان کے چہرے کے اوپر بڑے زخم آئے تھے، لیکن ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے مسکرا رہا تھا. سوات کے سیدو ایئرپورٹ پر، سیدو شریف کا جو ایئرپورٹ ہے نا، جو مینگورا سیدو شریف کا ایئرپورٹ ہے، اس رن وے پر آپ کا جنازہ ہوا ہے. اور جنازے میں اور اعلان تھا کہ آؤ، جو جنازہ پڑھنا چاہے، جو چہرہ دیکھنا چاہے. 4 گھنٹے صرف دیدار میں لگے ہیں جنازے کے بعد، 4 گھنٹے. اس میں اپنے تھے اور غیر تھے، اور غیروں نے، وہ تصویر بھی شائع ہوئی اخبار کے اندر، لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ گیا تھوڑی، یہ تو مسکرا رہا ہے، آپ کا کھلتا ہوا چہرہ. کہ جناب جو رات کو سانحہ ہوا، یہاں سے جسد کو لے جایا گیا، ایک رات پوری اس میں گزری ہے، دوسرے دن ظہر کے بعد جنازہ ہوا ہے، اور مغرب کے وقت آپ کی تدفین ہو رہی ہے، چہرے پر وہی شگفتگی ہے اور وہی تازگی ہے. اس لیے کہ ان کی زندگی کا منشور یہ تھا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے. تو یہ دستور جو ہے اصل یہی زندگی کے اندر شگفتگی کو پیدا کرتا ہے. میں آخری جملے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ حضور کی سیرت کی جامعیت اس پر واضح ہو جائے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو یہ نقص اور عیب ہے، حضور کی نماز اگر رہ جائے تو یہ فضل کیسا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسا فضل ہے، تو میں کہوں گا یہ ایسا فضل ہے کہ ہماری نمازیں خدا کے ذکر سے غفلت میں چھوٹتی ہیں. اس لیے وہ عیب ہے. اور رسول کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو خدا خود اپنی یاد میں انہیں بھلا دیتا ہے. تو آپ کی بھولی ہوئی نماز میں خدا کی یہ یاد ہوتی ہے تو آپ کی یاد والی نماز کا کمال کیا ہوگا. یعنی آپ کی بھولی ہوئی نماز میں خدا کے ذکر کا اور خدا کی یاد کا یہ جوش ہوتا ہے تو جو آپ کی یاد والی نماز ہے اس میں خدا کے ذکر اور خدا کی یاد کی کیسی چاشنی ہوگی. اسی لیے داتا صاحب نے نقل کیا ہے ان سے نہ پوچھو بادشاہوں سے پوچھو. داتا صاحب سے جب پوچھا گیا تو داتا صاحب نے لکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت زیادہ پڑھائی تھی بھول کر اور نماز سے فارغ ہوئے, لوگوں سے کہا تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا, اپنا وضو درست کرا کرو, تو سیدنا صدیق اکبر جیسا آدمی آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور یہ آپ کی بھولی ہوئی جو ایک رکعت تھی نا اس کا ثواب مجھے دے دیجیے. ہماری بھولی ہوئی نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ لیکن صدیق اکبر سے کوئی پوچھے کہ نبی کا بھولنا کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن نے کہا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, محبوب ہم تجھے پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں مگر جب تجھے خدا بھلائے گا. خدا کیوں بھلائے گا؟ تاکہ تیری امت کے لیے آسانی ہو جائے. موطائم مالک کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں بھولتا نہیں ہوں, مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ کوئی سنت قائم ہو جائے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جو ایک رکعت جو آپ نے بھول سے پڑھی ہے وہ بھول والی نماز کا ثواب مجھے دے دیجیے, اس بھول والی نماز کا ثواب مجھے دے دیجیے. تو حضرت ابو بکر سے پوچھیں آپ نا کہ بھول والی نماز کا کیا کمال ہے. اور علامہ خفاجی نے تو یہاں پر مسئلہ ہی تمام کر دیا ہے, فرماتے ہیں یہ تو حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے, اور فجر چھوٹ کیسے سکتی تھی؟ حضور کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے منہ پر چڑھ کر یہ بات کی جائے کہ فجر کیسے چھوٹ سکتی تھی, حضور کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی, اس لیے کہ فجر کے لیے تو حضور بالکل تر و تازہ تھے اور فجر چلی گئی. اور تہجد کے لیے تو پوری دن کی مشقت ہوتی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں. عشاء پڑھ لی دو رکعت اس کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھ لیے اور اس کے بعد سو رہے ہیں, تو میری ماں گھبرا کر کہتی ہے کہ حضور آپ سو جاتے ہیں آپ کو کون اٹھائے گا, تہجد کے لیے آپ کیسے اٹھیں گے؟ تو بخاری کی حدیث سے میرے آقا کہتے ہیں عائشہ گھبراؤ نہیں, اے نیا تنامان ولا ینام قلبی, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اور اسی کی نظیر تھی کہ عین تہجد کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگ جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے. تو تہجد تو کبھی نہیں گئی, تو یہ دل نے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے نہیں اٹھایا کہ رب نے کہا تھا محبوب اٹھنا نہیں, تو وہ نہ اٹھنا بھی خدا کی یاد میں تھا, وہ نہ اٹھنا بھی خدا کی یاد میں تھا. اور مجھے کہنے دیجئے نماز تو کہتی خدا کی یاد کو ہے نا, تو حضور کا دیر تک سونا بھی نماز ہی تھا اس لیے کہ وہ خدا ہی کی یاد تھی. جن کی بھول بھی خدا کی یاد اور نماز ہو تو ان کی یاد والی نماز کا کیا کمال ہوگا. حضرت گرامی, اور ادھر علامہ خفاجی نے کہا کہ حضور کی آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ظاہر ہماری طرح ہے باطن ہماری طرح نہیں ہے. فرمایا باطن آپ کا فرشتوں سے اعلیٰ ہے, باطن آپ کا فرشتوں سے اعلیٰ ہے. فرشتہ سوتا نہیں ہے, فرشتہ سوتا نہیں ہے, انسان سوتا ہے. اور فرشتہ کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے کہ وہ کثیف نہیں, وہ نفیس ہے, وہ لطیف ہے, لطیف جسم والا ہے, اس پر کوئی کثافت اور بھاری پن اس پر نہیں آتا, وہ نہیں سوتا, وہ نہیں سوتا. کیونکہ یہ سونا جاگنا اٹھنا پھرنا یہ کثیف کا نظام ہے. تو فرشتہ لطیف جسم ہوتا ہے, لطافت کے اندر نیند اونگ کا تصور نہیں ہوتا. حضور کی لطافتیں ان سے بھی زیادہ ہے. کوئی کہے گا حضور کی لطافت فرشتے سے کیسے زیادہ ہے؟ میں نے کہا فرشتوں میں سب سے بڑا نوری فرشتہ روح الامین ہے, وہ بھی سدرا پر رک جاتا ہے, وہ بھی سدرا پر رک جاتا ہے. حضور کی نورانیت اتنی اعلیٰ ہے کہ جبریل کی نورانیت حضور کی نورانیت کے مقابلے وہ سمجھتے تو حضور کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کو, لیکن جبریل نے روکنے کی کوشش نہیں کی, جانے کی بات کی ہے. تو پتا چلا جبرائیل حضور کو اپنی طرح نہ سمجھتے تھے اس لیے روکا نہیں, اگر اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے کہ جب میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں. تو جبرائیل نے حضور کو اپنی طرح نہ سمجھا اس لیے جانے کے لیے کہا, اور خود کو نبی کی طرح نہ سمجھا اس لیے کہا کہ حضور اگر بال برابر بھی آگے چلا تو جل جاؤں گا. تو حضور کی نورانیت تو جبریل سے بھی اعلیٰ ہے, جو تمام فرشتوں سے زیادہ پاورفل ہے ان سے بھی اعلیٰ ہے. تو فرمایا اس لیے یہ نبی کا کمال ہے. کہ حضور کا ظاہر بشر ہے اور باطن نور ہے، ظاہر بشری باطن ملکی، حضور کا باطن نور ہے اور ظاہر بشر ہے۔ بھابھی کہتے ہیں تم نبی کو دوہرا پان مانتے ہو کہ نبی کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ ہم نے کہا اس کو تم محاورہ غلط نہ دو نا، محاورہ غلط نہ دو، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ تو میں نے کہا جو اتنے فرشتے انسان بن کر آئے ان پر بھی فٹ کرو پھر یہ کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ یہ کبھی ظاہر کچھ ہونا باطن کچھ ہونا یہ عیب ہے، کبھی ظاہر کچھ ہونا باطن کچھ ہونا یہ کمال ہے۔ جب تمہارا ظاہر باطن مختلف ہو جائے تو یہ عیب ہے، نبی کا ظاہر و باطن مختلف ہو جائے تو یہ کمال ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کمال ہے، اور یقیناً حضور کی سیرت ہی ایک ملت، ایک قوم، ایک تہذیب کی مکمل غمازی کرتی ہے۔ انسانیت کے دستور کے لیے مفید مشورے بارگاہ رسالت ہی سے مل سکتے ہیں۔ اس لیے سیرت جو ہے کسی ایک واحد شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری تہذیب، بڑی قوم، پوری ملت، پوری انسانیت کی کامل دستور کا نام ہے۔ اس لیے سیرت کو پڑھے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ انسان اپنی زندگی کو تدبر و تفکر کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت سے آشنائی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور حضور کی میلاد کی آمد ہے، اللہ رب العالمین ہمیں میلاد شریف پر بڑھ چڑھ کر خوشی کے تحفے منانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مارکیٹ میں علماء میں کئی کتابیں میلاد النبی پر لکھی ہیں، اس کو خریدیں اور حضور کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کریں۔ چھوٹے چھوٹے رسائل بھی موجود ہیں، آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا، موجود ہے۔ اس فقیر کی تفصیلی سیڈیز باہر موجود ہے، اس حوالے سے تاکہ علم بڑھے، اور میرا کوئی مقصود نہیں ہے اس میں، علم بڑھے۔ جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، تاکہ جو زیادہ بجے تو اس کو دینے کے بعد کہنا اب مجھ سے بات کر کے کیا بات کرنی ہے۔ تو جس طرح آپ حضور کی محبت کو پھیلائیں گے تو کفر کے اندھیرے چھٹیں گے، گستاخی کے اندھیرے چھٹیں گے، نورانیت پھیلے گی۔ لہذا حضور کو راضی کرنا ہے تو چراغ بھی کرو، نیاز بھی کرو، غریبوں کی کفالت بھی کرو، اور روزی بھی رکھو، نوافل بھی پڑھو، اور یہ حضور کے ذکر کے لٹریچر کو عام کرو۔ جتنا یہ حضور کا ذکر عام ہوگا یقیناً کسی ایک کے دل کی بھی صلاح ہو گئی تو تمہاری اور تمہاری اولاد کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نظریاتی اعتبار سے دین کو آگے پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نظریاتی کیونکہ دین آگے لٹریچر کے ذریعے چلتا ہے، تقریریں تو ختم ہو جاتی ہیں، تحریر ہو جاتی ہیں، بعد میں نہیں پتا چلتا کہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو علماء نے لکھ دی ہیں آگے تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ لہذا رسائل، جرائد اور اس کو آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا ہو اور یہ کسی کو حضور کے میلاد کے خلاف بھڑکا نہ سکے۔ انہوں نے ابھی یہ کیا ہے کہ دوراجی کے اندر کئی جگہوں پر، بلڈنگوں پر انہوں نے اشتہارات لگانا شروع کیے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نبی کی ذات ہے ہی متنازع۔ کبھی انہوں نے شیعوں کے لیے نہیں لگائے، شیعوں کے لیے نہیں لگائے، میلاد آ گیا انہوں نے لگانا شروع کر دیا۔ یہ کہتے جی سپہ صحابہ، اور میں نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے تم صحابہ کا سپہ بنا سکو؟ تم کہتے ہو صدیق اکبر کا جلوس نکالنا جائز ہے، او منحوسو، او لانتی ہو، جب ایک صحابی کا جلوس نکالنا جائز ہے تو نبی کا جلوس کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ شرم کرو ظالمو، تم اپنے آپ کو صحابہ کا ماننا والے کہتے ہو تم پکے منافق ہو۔ تمہارے نزدیک اگر صحابہ کا جشن، صحابہ کا یوم منانا جائز ہے تو نبی کا یوم بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر میں کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے۔ ابو بکر عمر میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے۔ ان کو رنگنے والے، کمال پر پہنچانے والے میرے آقا ہے۔ میرے آقا نے مندروں سے پتھر اٹھا کر انہیں کعبے کی عمارت میں لگا دیا ہے۔ یہ سرکار کا ہاتھ لگنا تھا کہ جناب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اس سے پلیتی دور ہو گئی، اب وہ اللہ کے عرفان اور انوار و تجلیات کا مظہر بن گئے ہیں۔ یہ سب صدقہ میرے آقا کا ہے، کسی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرے آقا میں ہے۔ میرے آقا چاہے تو عمر کے سینے پر ہاتھ رکھے تو دل سے بتوں کی محبت نکل جائے، میرے آقا چاہے تو بڑے سے بڑے کافر کے پیشانی کو پکڑے تو وہ خدا کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، تو اس کے پر سے گندگیوں کو دور کرنے والے میرے آقا ہے، ورنہ کسی میں کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ آگے چل سکے۔ میرے آقا تو پتھر کو دیکھے تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ تو یہ سب سرکار کا کمال ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ صدیق اکبر کے یوم پر ہم نکالیں گے، ریلی نکالیں گے، ورنہ جنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ان کے منہ پر چڑھو اور ان کو کہو او ظالم و منافقوں، تمہیں ابو بکر کی ریلی تو یاد آ جاتی ہے، ابو بکر کا یوم تو یاد آ جاتا ہے، تمہیں میلاد النبی یوم یاد نہیں آتا؟
رسول کا جشن یاد نہیں آتا، انہوں نے دوراجی میں پوسٹر نکالے جلوس نکالنا ناجائز ہے، تو میں نے کہا صدیق اکبر کا جلوس نکالنا کیسے جائز ہے؟ اور یہ تمہارے جو کتے مارے جاتے ہیں ان کے لیے جو تم ریلیاں نکالتے ہو یہ نکالنا کیسے جائز ہے؟ یہ جملے تمہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نبی سے چڑھتے ہو اور میں تم پر لعنت کرتا ہوں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے. بڑھ چڑھ کر جشن منائیں، جلوس میں نکلیں. موت اگر جلوس میں لکھی ہوئی ہے تو اس سے بڑی کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جان تو دینی ہے، لیکن جو مقتل کی طرف سج دھج کے جاتا ہے وہی شان باقی رہتی ہے. موت تو آنے جانے والی ہے جناب، اس کا کیا کہنا. تو لہذا جلوس کے اندر اپنی اکثریت دکھائیں، آئیں زہر کی نماز مسجد حبیبیہ میں ادا کریں، اور حبیبیہ سے انشاءاللہ جلوس چلے گا. اس جلوس کی فراغت کے بعد پھر مشرق پارک کی طرف جائیں جہاں پر تمام ٹھاٹا مارتا ہوا سنیوں کا سمندر وہاں پر جمع ہوتا ہے، اس کے اندر شرکت کریں. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں پر آئے گی. التدبیر اور حکمت، تو حضور کا ذکر سب سے بڑا محافظ ہے. حضور کا ذکر جو ہے، ہم آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنا حصار کرتے ہیں نا، تو حضور کا ذکر سب سے بڑا حصار ہے. حضور کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا حصار ہے. آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگا رہے ہو تو فرشتے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ آپ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہو تو یہ آپ کی حفاظت نہیں ہوگی، کس کی حفاظت ہوگی؟ لیکن پھر بھی ہمارے دوستوں نے جو روڈز قائم کیا ہے ان کو ہم نے مشورہ دیا ہے، جو روڈز قائم ہوئے ہیں اس کا مکمل احترام کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس جلوس میں شرکت کریں گے. ہمارا یہ جلوس جہاں سے جہاں تک جائے گا ہم انشاءاللہ اس میں شریک رہیں گے. اس کے بعد نشتر پارک اور دیگر جلوس کے اندر ہم اپنی شرکت کو گویا کہ یقینی دلائیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا پورا مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جو مردار آ رہا ہے مرنے کے لیے اسے اپنی خیالی اور وہابیت والی جنت پر اتنا شوق ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. جسے رسول اللہ کی جنت پر یقین ہے وہ میلاد سے کیسے بھاگ سکتا ہے، وہ باہر کیسے رہ سکتا ہے؟ موت تو آنی ہے اور وہ ایک نہ ایک دن آنی ہے. بندہ حضور کے ذکر کے ساتھ، ہاں کسی جلاؤ گہراؤ میں نہ جاؤ، کسی لڑائی جھگڑے میں نہ جاؤ، لیکن حضور کے ذکر میں ضرور آؤ، حضور کے ذکر میں ضرور آؤ. وہاں تو تمہاری موت کے بارے میں کوئی شک کرے گا، لیکن یہاں پر تمہاری موت تو لوگوں کے لیے ایک رہنما اصول بن جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس میلاد شریف کی آمد کا جشن بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا ہو. اپنے گرد و نواح میں تبلیغی جماعت پر بہت گہری نظر رکھیں. یہ بدبخت دھیمے انداز میں یہ گونگے شیطان ہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو بار بار خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ خراب کریں نا تو گدی سے پکڑ کر میرے پاس لانا اور کہنا بیٹھ یہاں پر، ہم تجھے قرآن سے بتاتے میلاد ثابت ہے، حدیث سے بتاتے ملا ثابت ہے. تو ان گونگے شیطان کون، تبلیغی جماعت کون، ریونڈی جماعت، ریونڈی تبلیغی جماعت، تاریخ زمین کو فالو کرنے والے جو خود پکا گمراہ اور کافر ہے، جو خدا کا بھی گستاخ ہے، خدا کی بھی گستاخیاں کرتا ہے، نبی کی بھی گستاخیاں کرتا ہے، دین کی بھی گستاخیاں کرتا ہے، تو ایسے شیطانوں سے بچو. تمہیں تاریخ زمین کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے جب تم داتا صاحب کے پیچھے چل رہے ہو، تم خواجہ صاحب کے پیچھے چل رہے ہو. اپنی قدر جانو، سنیو اپنی قدر جانو، تمہیں کس نے خریدا ہے اور تم کس کے ہونے چاہ رہے ہو، تمہیں بن مانگے خریدا کس نے اور تم کس کے ہونے جا رہے ہو. اپنی قدر جانو، اپنی قدر جانو، اپنی اہمیت جانو. آگ بند ہو جائے گی تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اپنا شعور بالکل مکمل بالغ رکھے. اور یہ گونگے شیطان، ریونڈی، یہ پکے شیطان ہیں جو بستر لوٹا اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان شیطانوں سے مکمل واقف رہو. یہ تمہیں نماز کا جھانسا دے کر، خدا کے ذکر کی بات کر کے تمہیں گستاخ رسول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گستاخ اولیاء بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان گونگے شیطان، ان تبلیغیوں سے ہوشیار رہو. ان کے پاجامے جو گھٹنے تک ہیں اس سے ہوشیار رہو. ان کے منڈے ہوئے گنجے سروں سے ہوشیار رہو. ان کی مونڈی ہوئی مونچھیں جو ہیں ان سے ہوشیار رہو. ان علامات سے مکمل ہوشیار رہو. مونچھیں منڈنا حرام نہیں ہے، سر منڈنا حرام نہیں ہے، پاؤں کے پائنچے اوپر کرنا حرام نہیں ہے، لیکن یہ تکبر کے لیے کرتے ہیں، یہ تکبر کے لیے اپنی ایک علامت بناتے ہیں. ہاں جس کا سچا عقیدہ ہو اور وہ سر مونڈے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. جو حضور کا عاشق ہو اور اگر وہ مونچھ کو بھی مونڈ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو حضور کا عاشق ہو اور وہ ٹخنے سے کچھ اوپر اگر شلوار کر لے تو یہ حضور کی سنت ہے، طریقہ ہے، کچھ حرج نہیں. لیکن جو اپنے مذہب کی علامت بنائے اور پھر اس کے تحت حضور کے ذکر سے چڑے. پھر کہ نہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. میں نے کہا گونگے شیطانوں, تم اگر کسی کے خلاف نہیں ہو تو چراغا دیکھ کر تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں آتا ہے؟ او گونگے شیطان و ابلیس ہو, میں تمہیں للکار رہا ہوں. تمہاری ماں نے اگر تمہیں جنا ہے تو اس سید کے سامنے بیٹھ کر اپنا عقیدہ ثابت کر دو. ان گونگے شیطانوں سے بہت اچھی طرح سے واقف رہو. گننے شیطان. اللہ ان آستینے کے سانپوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو تمہیں برادری کا جھانسا دے کر, مال کا جھانسا دے کر قبضہ کرتے ہیں. صاف سی بات میں نے کر دی, ہماری جنگ ان سے عشق رسول پر ہے. یہ میلاد مانے, یہ میلاد کرنے والے بن جائیں, ہم ان کے ریونڈ بھی آ جائیں گے. یہ حضور کے علم کے قائل ہو جائیں, ان کے ریونڈ بھی آ جائیں گے. ہم اسلامی بھائیوں کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نکھرے ہوئے سچے پکے مومن مسلمان ہیں. ان کے جیسے ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ بھی آ جائیں گے, تمہیں مسلے پر بھی کھڑا کر دیں گے. ہم اسلامی بھائی تو پیچھے نماز پڑھتے, تمہیں بھی کھڑا کریں گے, نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ ہماری جنگ کسی شخصیت سے نہیں ہے, ہماری جنگ گستاخ رسول سے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسی پر قائم رکھے, اور اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کرے. کیونکہ حضور کا میلاد آ رہا ہے, خوشی کے دن آ رہے ہیں. کسی کے گھر میں شادی ہو اور کوئی اس کو تانا دے تو وہ کہے گا چیر کے رکھ دوں گا, میرے گھر میں شادی ہے اور تو مجھے ڈراتا ہے, میری خوشی کو پھیکا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہماری خوشی ہے. ٹانگ کو ٹانگ رکھ کر وابیوں تمہیں چیر دیں گے اس علاقے کے اندر اگر تم نے دیکھا. اور اس مسجد کی طرف بھی دیکھا نا تو سیٹی تیری بھی ٹانگ ہم چیریں گے. تو وہ دن کر گزر جس کو تو چاہ رہا ہے. ہم تو منتظر بیٹھے ہیں. تیرے اندر جتنی تپڑ ہے تو کر گزر. اللہ کی عزت کی قسم, یہ زمین تیرے لیے تنگ نہ کر دیں تو سید کا بیٹا نہ کہنا. تیرے لیے زندگی اگر تنگ نہ کر دیں, ہم اس مسجد کی طرف دیکھنا نہیں, تیری آنکھیں نکال دیں گے, تیری نسلوں کو ختم کر دیں گے. اس لیے کہ سید تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تیری نسل تو وہ نسل ہے جس طرح کتیا آٹھ آٹھ بچے دیتی ہے لیکن اس کی نسل نظر نہیں آتی. کیونکہ خدا کہتا ہے انا شان ایک ول ابتر, محبوب تیرے گستاخ دم کٹے ہیں. اور سیدوں کے بارے میں خدا کہتا ہے انا آتینا کل کوثر, محبوب تیری اولادوں میں کثرت ہے. جتنی ذبح کی جائے گی اتنی بڑھے گی, جتنی ماری جائے گی اتنی بڑھے گی. تو بڑے ہوش سے ہمارے ساتھ رہو. دوراجی اب وہ نہیں رہا, سنی وہ نہیں رہے, اب یہ میمن وہی ہو چکے ہیں جو گجرات کے میمن تھے. ہاں, جو حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, جو مولانا حشمت علی خان کے ماننے والے تھے, جو امام احمد رضا کے ماننے والے تھے, جو وہاں سے چلے تھے تو اس نیت سے چلے تھے کہ پاکستان اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر حضور کا ذکر بلند کریں گے. یہ ان کے جانشین ہے کہ تبلیغین کی مسجدوں میں آ جاتا ہے. گونڈل وغیرہ کا علاقہ آج بھی موجود ہے ہندوستان کے اندر. تو اس کو بھگاتے تو بھگاتے ہیں, بستر پھینکتے تو پھینکتے ہیں, مسجد کو دھوتے بھی ہیں, مسجد کو دھوتے بھی ہیں. آپ ان کی اولاد ہو یار, اپنا مرتبہ سمجھو, اپنا مرتبہ سمجھو. حضور مفتی اعظم ہند کہیں نہیں جاتے تھے, انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی, لیکن سب سے پسندیدہ ان کا علاقہ گجرات تھا. کاٹیاواڑ ہو گیا, جوناگڑھ ہو گیا, یہ جو علاقے تھے یہ ان کے پسندیدہ علاقے تھے جہاں پر وہ جاتے تھے. اس لیے کہ آپ خود فرماتے ہیں, مجھے ان سے ایمان اور حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے, حضور کی محبت کی خوشبو آتی. آپ پر اتنے بزرگ مہربان ہیں اور آپ کو بزرگوں نے چن لیا ہے, آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے, آپ کی برادریوں کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کے شباب عزت, آپ کے مال کو خدا سلامت رکھے. اللہ رب العالمین اس دین کو سلامت رکھے. اللہ ہمیں اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور موت کے وقت یا اللہ ہمارے سینوں پر جھجک نہ لانا. یا اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. مولا موت کے وقت ہمارے سینوں پر ڈر نہ لانا. مولا ہم پر وہ نہ ڈالنا, مولا ہم پر وہ چیز نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالی. مولا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہمیں امتحان کے شکار نہ بنانا. اگر ہماری موت تیرے محبوب کے ناموس کے لیے ہے تو مولا پھر جس طرح اب ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کی محبت تیر رہی ہے, اسی طرح جان دیتے وقت بھی یہی جذبہ رکھنا. مولا تو ہی دینے پر قادر ہے. ہمیں میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہ کرنا, ہمیں پیٹ دکھانے والوں میں سے نہ کرنا, ہمیں اپنی جان اپنے اہل و عیال کی محبت میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والوں میں نہ کرنا. جس طرح آج تو نے ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت میں راسخ کر دیا ہے, وہ وقت جو جان دینے کا ہوگا یا اللہ اس وقت بھی ہمیں مستقبل مزاج رکھنا. مولا ہمارے تمام بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو انہیں بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریم جو دکھ درد میں مبتلا ان کے دکھ درد کو مولا کریم دور فرما۔ ہم لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو چور کے لیے اپنے گھر کو مضبوط رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ گھر کو مضبوط رکھو، گھر کو کسی کو گولی نہیں مارو، کسی کو ڈنڈا نہیں مارو، لیکن چور کو پہچان لو، بس چور کو پہچان لو تاکہ تم اپنی دولت اور اپنے مال کو بچا سکو۔ مولا کریم دونوں جہانوں کی ہمیں کامل عافیت عطا فرما، ہماری قوم کو شعور عطا فرما، ہماری قوم کو شعور عطا فرما۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمر کے آخری نہج پر ہیں لیکن کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، میں نے کہا اللہ ایسے بڑھاپے سے ہمیں بچا لے۔ مولا حضور فرماتے تم میں وہ بہت اچھا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیت اور عقیدہ سب سے اچھا ہو، اور تم میں وہ بہت برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اسے دین پھر بھی سمجھ میں نہ آئے۔ مولا ایسے ایسے بھیانک بڑھاپے سے ہمیں بچا لے، اور ایسی بھیانک جوانی سے ہمیں بچا لے کہ جوانی کی مضبوطی ہو اور یہ بازو تیرے محبوب کے ناموس کے لیے نہ اٹھے، اور بڑھاپا آ جائے اور دل نرم ہو، یہ نرمی تیرے محبوب پر نچھاور نہ کر سکیں۔ تو مولا کریم ایسی جوانی ایسے بڑھاپے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسا بڑھاپا ہمیں عطا فرما کہ جس میں یہ شفقت تیرے محبوب کے چاہنے والوں کے لیے ہو، ایسی جوانی عطا فرما کہ یہ بازوؤں کی طاقت تیرے محبوب کے ملت کے تحفظ کے لیے خرچ ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما، یہ گنگے شیطانوں کو نیست و نابود فرما، یہ ہماری مسجدوں کی طرف گندی نظر لگانے والوں مولا کریم ان کو اپنے بچوں کے عذاب میں مبتلا فرما، مولا کریم ان کو اپنے بچوں کے عذاب میں مبتلا فرما، اپنے بچوں کے غم میں مبتلا فرما۔ یا اللہ ان کے زمین پاؤں کے نیچے زلزلہ بپا فرما، ان کے جتوں میں انتشار عطا فرما۔ انتشار ہو گیا ہے، سیدوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مولا اب دعا کرتے ان کو ان کے بچوں کا غم عطا فرما۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی کوئی اور دعا، میں نے کہا تو کرتا رہے، ہم نہیں کرتے ایسی دعا، ہم ایسی دعا ہم نے کربلا میں دیکھ لیا ہے سب کچھ، اب ہم یزیدیوں کے خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ طالبان کو پاکستان سے نکال اور ذلیل بھی کر، ہم ان کو کہتے ہیں کہ مولا ان کو یہاں سے نکال بھی اور ذلیل بھی کر، ہم ان کی رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم ان کی رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ان کے بچوں کے غم میں مبتلا فرما، ان کو ان کے جسمانی امراض میں مبتلا فرما، جو تیرے محبوب سے چڑھتے ہیں اس کو دنیا کے لیے بدترین مخلوق بنا دے۔ مولا کریم ہمیں ان سے بچا، ہمیں گستاخی سے بچا، ہماری زبانوں کو بے ادبی سے بچا، ہمارے عملوں کو بے ادبی سے بچا، ہمیں بے ادبوں سے بچا۔ مولا ہمیں ادب والوں میں رکھ، ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے محبوب کی تعریف و ثنا میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم گنبد خضرا کا تصور کر کے سب باتیں آقا کی بارگاہ میں کر دیجیے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور ہوشیار بھی رہیے، ہماری گلیوں کے اندر کوئی نقشبندی پیر بھی آتا ہے اور اس نے غازی ریسٹورنٹ ڈیکوریشن کے ساتھ ایک مکتبہ بھی کھولا ہے، کوئی دیکھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو؟ یہ بات اس لیے میں بتاتا ہوں کہ علاقے کے ایس ایچ او اگر ایماندار ہو نا تو چوروں کا پتہ بتاتا ہے۔ میں اس علاقے کا خطیب اور ذمہ دار ہوں، قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ان جعلی نقشبندیوں سے بچو، ان کی سفید داڑھی سفید پگڑیوں پر نہ آؤ، ان جعلی نقشبندیوں سے بچو۔ اگر یہ نقشبندی ہے تو ان سے کہو کہ پھر عقیدہ مجدد صاحب والا ہونا چاہیے۔ ہم اس نقشبندی کو مانتے ہیں جس کا عقیدہ مجدد صاحب والا ہو، ہم خود نقشبندی ہیں الحمدللہ، میرے ماں باپ کی عزت مجدد صاحب کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ ہم ایسا نقشبندی چاہتے ہیں جو مجدد صاحب والا ہو، مجدد صاحب والا نقشبندی میلاد بھی کرتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، علم غیب بھی مانتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ یہ ہے مجدد صاحب والا نقشبندی۔ ایسے نقشبندی کو نہیں مانتے جو نام نقشبندی ہو اندر سے دیوبندی ہو، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، اس لیے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہمارا فرض ہے، بس ہم لوگ رہ جاتے ہیں کہ کوئی بولے کوئی بولے۔ آج میں نے بول دیا نا، میں نے بول دیا، ان چوروں سے بچو، چوروں سے بچو، یہ چور ہیں بنگلوں میں آ کر اللہ ہو کے ذکر کا بہانہ کر کے لوگوں کو وادی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سلسلہ نقشبندیہ میں مرید کرتے ہیں۔ میں نے کہا ماں نے تجھے جنا ہے تو اپنا شجرا پڑھ کے سنا دے، شجرا پڑھ شجرا۔ ہمارے نقشبندی جب ختم خواجگان کرتے ہیں تو شجرا پڑھتے ہیں، ہمارے قادری جب ختم قادریہ کرتے ہیں تو شجرا پڑھتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں قادری نقشبندی چشتی ہے تو شجرا پڑھ، پتا تو چلے کس سے مرید ہے، کسی سکھ سے بیعت کی ہے یا کسی واقعی میں عاشق کسی نقشبندی سے کیا ہے، پتا تو چلے کہ جناب کس سے۔
تو حضرات گرامی اس میں بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ اب یہ مولویوں کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ تم پیروں کے عاشق ہو نا، تو اب پیروں کے طریقے سے تم کو الجھا رہے ہیں، اب مارکیٹ میں ڈبے پیر تمہارے لیے لا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو، پیر وہی مقبول ہوگا جس کے سر پر ناموس رسالت کا سایہ ہوگا، جو اس کا تاف. ہمارے پاس، ہمیں کوئی نہیں گمراہ کر سکتا انشاءاللہ، ہمارے پاس کسوٹی ہے حضور کی محبت کی، حضور کی محبت کی کسوٹی ہے. ہم اپنے والد پر بھی مل کر دیکھتے ہیں، بیٹے پر بھی مل کر دیکھتے ہیں، خود پر بھی مل کر دیکھتے ہیں، پیروں پر بھی مل کر دیکھتے ہیں کہ کھرا ہے کھوٹا ہے، کھرا ہے کھوٹا ہے. اور کھرا کھوٹا کیسا؟ ہم اس کے سامنے حضور کے گستاخوں کا نام لیتے ہیں. اگر وہ گستاخوں کا نام سن کر جوش میں آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کھرا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات، اس کے سامنے اعلی حضرت کا نام لو، اعلی حضرت کا نام. اگر چہرہ خوش ہو جائے تو کہو کھرا ہے. کیا ہے؟ کھرا ہے. دھیما دھیما ہو پر پکا منافق ہے، یہ اس کے اندر کوئی نقش ہے. اس لیے کہ اعلی حضرت کی جنگ بد مذہبوں سے تھی، خود کی تو تھی نہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں مسئلہ کہ اعلی حضرت کی اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ آپ کی تمام مرادوں، جائز مرادوں کو قبول فرمائے. آج کا درس میں نے اس لیے طویل کیا کہ ربی الاول آ رہا ہے، کچھ بیٹھ کر مشورہ کر لیں بھائی، کچھ بیٹھ کر مشورہ کر لیں، کچھ بیٹھ کر تیاری کریں. بھولو گے تو نہیں، بولنا نہیں. گھروں کو سجاؤ، چراغاں کرو، وہ کیا مال ہوگا جو خدا نے تمہیں دیا ہے اور تم چراغاں نہ کرو. میں رات کو گزر رہا تھا، ہمارے بھائی جاوید نورانی، انہوں نے بلڈنگ سجائی، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے، میں گاڑی سے اتر کر ان سے لپٹ گیا. میں نے کہا واہ میرے سنی، تیری شان پر قربان جاؤں، ربی الاول آیا نہیں، تو نے بلڈنگ سجا دی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارے ان سنیوں کو آباد رکھے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اپنے عمل سے ظاہر کرو. حضور غوث اعظم کہتے تمہارا عمل، تمہاری حرکت تمہارا عقیدہ بتائے گی. اگر تم عاشق رسول ہو تو پھر کر کے دکھاؤ. سجاؤ گلیوں کو، سجاؤ اپنے محلوں کو، لگاؤ جھنڈے، لگاؤ ناطے، تاکہ پتا چل جائے کہ یہ پاکستان حضور کی میلاد کے لیے رکھا تھا. اور یقیناً آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو حضور کے ذکر سے اس گلی کوچوں کو معطر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ حصہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے. اللہ یہ حصہ مجھے بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا شعور عطا فرمائے. اللہ یہ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اقبال غالب نے بڑی پیاری بات کی تھی، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، آئے ہائے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اور میں آج حبیبیہ کے منبر سے یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے گرد و نواح کے اماموں کو جو ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اس منبر پر ڈنکے کی چوٹ پر حضور کے میلاد پر تقریر نہ کرو. اب وہ دن گئے، وہ دن گئے، پھاڑ کے رکھ دیں گے وہابیوں کو ہم اگر ہماری کسی مسجد کی طرف آئے گا، ہمارے کسی ممبر کی طرف آئے گا. یہ ممبر حضور کے میلاد کے لیے ہے. میں اپنے خطیب بھائیوں کو اور ائمہ دوستوں کو کہتا ہوں، خوب منائے جشن، چاہے وہ ناخدا مسجد ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین تنگ کر دیں گے انشاءاللہ ان کے لیے. اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم جینے کے لیے بات نہیں کر رہے، یہ مرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. جو مرنے کے لیے بات کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ بھی ائمہ کو جا کر پیغام دے، یقین وہ کر رہے ہوں گے ثواب کی نیت سے، کہ خوب مناؤ جشن آمینہ کے لال کا، خوب صبح بہارا کرو، نعتیں پڑھو، ذکر کرو. جو منع کرے تو صرف اس کا نام بتاؤ، نام بتاؤ، اور نہ ہو تو اس فقیر کو بلاؤ اور اس مجمع کو بلاؤ. اب وہ علاقہ نہیں رہا، دوراجی الحمدللہ اہل سنت کا مرکز ہے. ہماری مسجدوں میں حضور کا میلاد نہیں ہوگا تو کیا تھانوی کا بھجن پڑا جائے گا؟ حضور کا میلاد ہوگا انشاءاللہ، حضور کا میلاد ہوگا. اور حضور یہاں پر گیارہویں کی ثبوت پر دلیلیں نہیں دی جائے گی تو کیا کوے کو ثابت کرنے کی دلیل دی جائے گی؟ دیوالی کی پوریاں جائز ہے یہ بتایا جائے گا، یا امام حسین کے شربت جائز؟ یہ کوئی ابھی زبان کو روکنا نہیں، اس لیے کہ اب اگر زبان کو روک کر عوام کو سچ نہیں بتایا تو عوام پر بہت بڑا ظلم کر جاؤ گے، بہت بڑا ظلم کر جاؤ گے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.